جانے مسائل تو علماء سے پوچھے، یہ حکم مبین ہے ہم کو رب سے ملا ہے، چلو پوچھ کیسے جیے زندگی کو، چلو پوچھ لے کو کس میں رب کی رضا ہے، رب کی رضا ہے۔
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ والصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چین کے ناظرین، پروگرام دار اہل سنت میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو دین متین کے احکامات سیکھ کر سمجھ کر اور درست طریقے کے مطابق ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ابتدان درود پاک کی فضیلت ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان معظم علی شان گئے، ان اول الناس بیوم القیامہ اکثرہم علیہ صلاۃ، فرمایا قیامت کے دن میرے قریب ترین وہ ہوگا جو مجھ پر کثرت سے درود پڑھنے والا۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو کثرت کے ساتھ بارگاہ رسالت میں درود و سلام پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ آج کے ہمارے پروگرام میں ہمارے مہمان ہیں مفتی حسان صاحب، حضرت آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔
جزاک اللہ خیر۔
کیسے ہیں مزاج گرامی؟
الحمدللہ رب العالمین۔
شب برات میں ایک لوگوں کا الحمدللہ رجحان مساجد کی طرف ہوتا ہے، عبادات بھی بجا لاتے ہیں، اور جہاں واعظ و نصیحت کا سلسلہ ہوتا ہے تو توبہ تائب کی طرف بھی ترغیب دی جاتی ہے، راغب ہوتے ہیں۔ توبہ آدمی کرتا تو ہے، لیکن اس توبہ پر ٹھہراؤ آ جائے، استقامت مل جائے، اس کے لیے کیا عمل اختیار کرنے چاہیے اور کیا انداز اختیار کرنے چاہیے کہ وہ جو ایک کچھ لمحات کے لیے کیفیت بنتی ہے مساجد میں جا کر یا دوران واعظ ایک کیفیت بنتی ہے کہ سدھرنا چاہیے، توبہ کرنی چاہیے، وہ سب کچھ ہوتا ہے، لیکن جب دوبارہ ایک عام روٹین میں آتے ہیں تو پھر اسی طرح کا معاملات شروع ہو جاتے ہیں، تو توبہ جو کی ہے اس پر کیسے ہم پکے رہ سکتے ہیں، قائم رہ سکتے ہیں، استقامت کیسے اختیار کر سکتے ہیں؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں چند چیزیں ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جس گناہ سے ہم نے توبہ کی ہے تو اس کا ایک تو معنی یہ سمجھ لیں کہ توبہ کا اہم ترین رکن جو ہے وہ ایک تو اس پر نادم ہونا ہے،
ٹھیک ہے،
اور دوسرا ہمیشہ یہ نیت کرنا ہے کہ آئندہ میں یہ کام نہیں کروں گا۔ تو اس کو سنجیدگی سے لینا پڑے گا کہ ایک تو ہوتا ہے کہ جذبات تو ہونے چاہیے کہ بندہ جب بیان سنے، بڑی رات آئے تو اللہ کی رحمت کے جب واقعات کو سنیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کی روایات کو سنیں، احادیث کو سنیں، تو اس کو دل کے اندر ایک نرمی پیدا ہونی چاہیے، جذبہ پیدا ہونا چاہیے، لیکن اس چیز کو اسے سنجیدگی کے ساتھ لینا چاہیے کہ یہ جو گناہ ہیں، اللہ کی نافرمانی ہیں جس سے میں توبہ کر رہا ہوں، یہ میرے رب عز و جل کو ناراض کرنے والی چیز ہے۔ جب بندہ اس کو سنجیدگی کے ساتھ لے گا تو پھر وہ ایسے معاملات اختیار کرے گا، ایسی باتوں کو اختیار کرے گا کہ جو اس کو توبہ پر استقامت دیں گی۔ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ بندہ اس کو سنجیدگی کے ساتھ لے، پھر اس کے بعد وہ اس پر جو گناہ وہ کر رہا ہے یا جو نیکیاں وہ چھوڑ رہا ہے تو اس کے بارے میں وہ پڑھے کہ اس گناہ کے کیا کیا نقصانات ہیں، کیا اس پر وعیدیں احادیث طیبہ میں آئی ہیں، قرآن مجید کے اندر آئی ہیں، ان چیزوں کو وہ پڑھے گا تو یہ انشاءاللہ اس کو استقامت میں مفید ہوں گی، اس توبہ پر قائم رہے گا۔ دوسرا یہ کہ اصل چیز یہ ہوتی ہے کہ جس گناہ سے بندہ توبہ کرے اس گناہ کے اسباب کو بھی ختم کرے،
ٹھیک۔
اب جو گناہ وہ چھوڑ رہا ہے لیکن اس کے سارے اسباب اس کے پاس ہیں، جوئے سے توبہ کی لیکن اس کے پاس اس کا جوا خانہ موجود ہے، جب تک وہ موجود ہوگا تو وہ کیسے اس سے جو ہے وہ بچتا رہے گا۔ نعوذ باللہ شراب پیتا ہے، اس سے توبہ کی لیکن گھر کے اندر شراب رکھی ہوئی ہے تو ظاہر ہے کہ وہ اس کی طرف مائل ہو جائے گا۔ تو اس طرح نہیں ہوتا کہ آپ اسباب کو باقی رکھیں اور اس گناہ سے توبہ کریں، بلکہ ضروری ہوگا کہ آپ ان اسباب کو بھی ختم کریں، ان ذریعوں کو بھی ختم کریں کہ جو گناہ کے اندر آپ کے معاون بنتے ہیں۔ تیسرا یہ کہ آپ اچھے ماحول کو اختیار کریں، یعنی ایسے ماحول میں بیٹھیں کہ جہاں توبہ کرنے والے موجود ہوں۔ توبہ کرنے والوں کے حوالے سے یہ روایتوں کے اندر موجود ہے کہ ان کے پاس بیٹھنا چاہیے کہ ان کے دل نرم ہوتے ہیں۔ اچھا ماحول ہوگا، اچھے افراد ہوں گے، اس میں جب آپ رہیں گے تو وہ آپ کو نیکی کی طرف بلائیں گے, نیکی کی رغبت دیں گے, نیکی کی ترغیب دیں گے, اور آپ گناہوں سے بچتے رہیں گے. تو یہ چیزیں جب بندہ اختیار کرے گا تو انشاءاللہ اس کو فائدہ ہوگا.
ماشاءاللہ, بہت اچھی چیزوں کی طرف آپ نے توجہ دلائی. یہاں پر ایک یہ بھی تاثر پایا جاتا ہے کہ پھر ہم توبہ کی طرف آئیں نہیں, کیونکہ ہم نے ہو سکتا ہے کل پھر ایسا ہو جائے, ہو سکتا ہے ایسا پھر ہو جائے, یا ہماری زندگی ایک عام روٹین میں ایسی ہی چل رہی ہے اور ہم نیکی کی طرف تو آ نہیں سکیں گے. تو پھر وہ سرے سے ہی توبہ کی طرف کوئی آدمی راغب نہیں ہوتا. اس کی عام مثال یہ کہ کوئی ایک بالفعل کوئی گناہ ہوا ہے, اب اس گناہ سے توبہ کرنی ہے, لیکن وہ کہتے ہیں اب ایک ہے اس کے بعد اور بھی کیا ہو, یہ ہو. یہ جو شیطان وسوسے دے کے لوگوں کو توبہ سے ہی دور کرتا رہتا ہے, اس کا کیا
سب سے پہلی چیز تو یہ سمجھ لیں کہ شرعی مسئلہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی گناہ ہو تو بندے پر لازم ہے کہ فوری توبہ کرے.
ٹھیک ہے,
توبہ کو مؤخر نہیں کر سکتے کہ دیر میں بعد میں توبہ کر لوں گا. تو آپ اس وقت فوری طور پہ توبہ کر لیں. ممکن ہے کہ آپ نے یہاں توبہ کی اور اسی وقت انتقال ہو گیا, تو ظاہر ہے کہ توبہ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے, اور اگر آپ نے توبہ نہ کی اور اسی حال میں انتقال ہو گیا تو اگلے گناہ کا تو آپ کو موقع ملا نہیں. اس سے پہلے آپ گناہوں کے ساتھ اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہو رہے ہیں. تو اس لیے توبہ کرنا یہ ضروری ہے, اور توبہ کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ بندہ اگلا گناہ نہ کرنے کا پکا ارادہ کرے. اگر اس کے دل کے اندر اس بات کا ارادہ ہے کہ اس نے وہ گناہ کرنا ہے, تو فرمایا ایسا شخص جو ہے وہ اپنے رب کے ساتھ ٹھٹا کرنے والا, مذاق مسخری کرنے والا ہوتا ہے.
یعنی توبہ کرتے ہوئے آگے ارادہ ہے,
ارادہ ہے اس کا یہ. تو اس لیے ضروری ہے کہ بندہ جب توبہ کرے گا تو اس بات کا پکا ارادہ کرے گا کہ وہ آئندہ یہ گناہ نہیں کرے گا. باقی شرعی مسئلہ میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا کہ توبہ جب بھی گناہ ہو جائے تو فوری توبہ کرنا یہ ضروری ہوتا ہے, اور یہ شیطان کا بہکاوا ہے کہ دوبارہ گناہ ہو جائے گا. ہو سکتا ہے کہ دوبارہ گناہ ہونے سے پہلے ہی مر جائے بندہ.
دیکھتے ہیں ناظرین کیا پوچھنا چاہتے ہیں.
عبد الرؤف علیہ سے بات کر رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی نفل روزہ توڑ دے تو کیا اس کا بھی کفارہ ہوگا؟
ٹھیک ہے جی, مزید سوال.
باب المدینہ کراچی سے محمد انیس ستاری. عرض یہ ہے کہ ٹرین میں جاتے ہوئے سفر کے دوران نمازوں کا وقت آ جاتا ہے, تو نماز کس سمت پڑھنی چاہیے؟
ٹھیک ہے, اس کو بھی شامل کریں گے. نفل روزہ توڑا ہے تو کفارہ بھی ہے؟
کفارے کی شرائط ہوتی ہیں, ان میں سے ایک شرط یہ ہے کہ وہ فرض روزہ ہو.
ٹھیک ہے,
فرض روزے میں بھی شرائط ہیں کہ کس صورت میں روزہ
کفارہ
لازم آئے گا, لیکن نفلی روزے کے اوپر یہ کفارہ نہیں ہوتا.
60 روزوں والا کفارہ نہیں,
کوئی بھی کفارہ نہیں, قضا اس کی کرنی ہے.
جی جی,
اس پہ توبہ کرنی ہے اور ساتھ میں اس کی قضا کرنی ہے, اس کے اوپر کفارہ لازم نہیں آتا.
ٹھیک ہے, لیکن قضا لازم آئے گی,
قضا لازم
جو بھی اس کے. ٹھیک ہے, دوسرا یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹرین میں آپ جاتے ہیں تو اب اس کے اندر سمتے کی بلا یا ان چیزوں کا یہ خیال رکھنا. یہ
دیکھیے, ٹرین میں اگر نفلی نماز پڑھ لیں تو اس کی صورت یہ ہے کہ سواری میں جب بھی نفلی نماز پڑھیں گے شہر سے باہر, تو اس صورت میں جہاں سواری جا رہی ہوگی اسی طرف رک کر کے نماز ادا کرنی ہے.
ٹھیک ہے, جسی سمت جا
جس سمت گاڑی جا رہی ہے, سواری آپ کی جا رہی ہے, اسی سمت آپ نے رک کرنا ہے اور نماز پڑھنی ہے. اور فرض ہے یا وتر ہیں یا سنت فجر ہیں, اس کے لیے تو قیام شرط ہے. اور ہمارا فتویٰ یہ ہے ٹرین کے حوالے سے کہ یہ نمازیں چلتی ٹرین کے اندر نہیں ہو سکتی. ان کو جو ہے وہ جو ٹرین رکے گی تو اسی ٹرین رکی ہوئی ٹرین میں یا نیچے اتر کے پڑھنا ہوگا, چلتی ٹرین میں نہیں پڑھ سکتے. اور اگر وقت نکل رہا ہے, پتہ ہے کہ ٹرین رکے گی نہیں, تو پھر اس صورت میں حکم یہ ہوتا ہے کہ آخری وقت میں بندہ وضو کرے اور وضو کر کے جو ہے وہ نماز ادا کر لے اور پھر بعد میں اس کو دہرا لے. اس میں یہ ہوگا کہ اس کو معلوم کرنا پڑے گا کہ کہاں قبلہ ہے, اور معلوم نہیں ہے تو تحری کر کے وہ قبلے کی طرف رک کر کے نماز ادا کرے.
ٹھیک ہے, یعنی اس کے اندر اس کو تگودو کرنی ہے, ایسا نہیں ہے کہ جس طرف ہی ٹرین جا رہی ہے اسی کے لیے وہ
نماز پڑھے.
تحری یعنی سوچو بچار کرنا, اس کا کیا انداز اختیار کر سکتے ہیں مسافر؟
جیسے مثال کے طور پہ بعض اوقات تو سورج کی جو ڈائریکشن ہوتی ہے, سورج کے غروب ہونے کا جو کی جگہ جو ہوتی ہے, اس سے بھی بعض اوقات معلوم ہو جاتا ہے کہ قبلہ اس طرف ہے.
صحیح,
اور بعض لوگوں کو تاروں کے ذریعے بھی معلوم ہو سکتا ہے اگر اس کا علم رکھتے ہیں, ورنہ وہ سوچے کہ قبلہ اس طرف ہو سکتا ہے یا اس طرف, جہاں اس کا دل جمتا ہے اس طرف رک کر کے نماز پڑھے گا.
ٹھیک ہے, یہ کچھ اسی طرح کوئی مسجدیں دیکھ لیتا ہے باہر نظر آ جاتی ہے, محراب, مسجد, مینار, ایسے نظر آئے ان کو بھی دیکھ کے
پڑھ سکتا. اگر کوئی ایسا بندہ وہاں پہ موجود ہے جو اسے بتا سکتا ہے اسی علاقے کا ہے, ये समझता है कि इस तरफ किबला होगा तो उससे पूछ ले।
ठीक है माशाल्लाह। मदनी चैनल के नाज़रीन आप देख रहे हैं कि एक मसले के अंदर भी कई मसाइल ऐसे होते हैं और बाज़ औक़ात कुछ लोगों के ज़हन ये होते हैं कि वो इन चीज़ों की तरफ तवज्जो ही नहीं देते और एक या नॉर्मल बिल्कुल हल्का लिया या नॉर्मल अंदाज से इसी इन मसाइल को ले लिया और फिर उसमें गलती दर गलतियाँ वो कर रहे होते हैं। लिहाजा जब भी सफ़र पर जाएँ तो जैसे कई सफरी मामलात के अंदर हम ये नहीं करते कि ठीक है स्टेशन पर देखा जाएगा, कपड़े भी वहाँ से मिल जाएंगे, सामान भी मिल जाएगा, खाने पीने की चीज़ें भी मिल जाएंगी, कुछ और भी मिल जाएगा, नहीं वो हम खुद एहतमाम करते हैं और जितने दिन जिस शहर में रहना है हम उसके लिए भी तैयारी करके जाते हैं, एहतमाम करते हैं। बल्कि मैं ये कहूँ कि रात को ही हम सुबह के नाश्ते का एहतमाम गोया के कर लेते हैं कि सुबह नाश्ता भी करना है, उठकर वो क्या करना है उसके लिए कुछ इंतज़ाम एहतमाम करते। तो जब सफ़र करें या इस तरह के मामला हो तो साथ अपने शरी मसाइल के मुझे कौन कौन से शरी मसाइल इसमें दरपेश हो सकते हैं, नमाज की कसर के हवाले से बतौर ख़ास और इसमें कई मामला जो है वो ना इल्म होने की वजह से या इल्म की कमी कह ले या सिरे से इल्म ही नहीं है और वो उसमें कई तरह की गलतियां कर लेते हैं, तो इनका हमें ख्याल रखना ये बहुत अहम और ज़रूरी है। मुफ्त साहब मैसेज के ज़रिए भी कुछ सवालात हमें मौसूल हो रहे हैं तो उनमें से एक किसी खातून बहन की तरफ से सवाल है कि नमाज के दौरान अगर किसी इस्लामी बहन का दुपट्टा वो सर से सरक रहा हो, उतर रहा हो, तो उसे दुरुस्त करने की इसे इजाज़त है नमाज के दौरान? अगर एक हाथ से ना हो सके तो फिर क्या किया जाए?
बिल्कुल उसे करने की इजाज़त है और दो हाथ से भी अगर वो करती है तो ठीक है, क्योंकि अमले कसीर वो होता है कि दूर से देखने वाला ये समझे कि ये नमाज में नहीं और वो काम इस्लाह नमाज के लिए ना हो, यानी नमाज को दुरुस्त करने के लिए ना हो, तो यहाँ पे अगर उसका दुपट्टा हट जाएगा तो इस सूरत में इसका जो सितर है छुपाने का जो हुक्म है बालों को वो हिस्सा जाहिर होगा और हो सकता है कितना जाहिर हो जाए कि जिसकी वजह से उसके लिए नमाज दोबारा पढ़ना पड़े, तो इसे इसकी इजाज़त है कि दोनों हाथों से भी अगर वो सही हो सकता है तो उसे सही कर सकती है।
ठीक है, एक और सवाल है वो भी इस्लामी बहनों की तरफ से, खवातीन की तरफ से। वे कहते हैं घर में नमाज पढ़ती हैं और घर में कमरा इतना छोटा है कि जो बेड है वही पूरे कमरे को घेरे हुए है, इसके अलावा जगह नहीं इतनी कि नमाज पढ़ सकें, तो क्या गद्दे पर भी नमाज हो सकती है किसी सूरत में या उस पर कोई लकड़ी का तख्ता हम रखें, क्या अंदाज इख्तियार करें?
अगर कमरा इतना छोटा है तो जाहिर है कि दूसरे हवाइज भी तो उसमें होते होंगे ना, यानी दूसरे काम भी तो होते हैं कि जो किए जाते हैं, तो नमाज के लिए इतनी मुख्तसर सी जगह भी नहीं है कि कमरे के अंदर दूसरी जगह पे नमाज पढ़ लें, ये थोड़ा मुश्किल है। वरना कम अज कम ये होगा कि छोटा मोटा तो लाउंज होता ही है, छोटी गली टाइप की होती है कि जिसमें बंदा नमाज पढ़ सकता है।
इसको थोड़ा सा मैं और वजाहत करूं, हो सकता है कि सवाल करने वाले को जहन में ये हो कि जैसे कमरे के इंटर हो रहे हैं तो ये अब दरवाजा है इसके पास है, तो चूंकि चप्पलें जूते हम बस औकात उसके करीब करीब रख देते हैं, या उनका एक अपना दिमाग या माइंड ये बना हुआ यहाँ नमाज नहीं पढ़ सकते, नमाज के लिए बिल्कुल एक अलग थलग कोई ऐसी जगह हो तो ही हम पढ़ पाएंगे। तो अब मुझे भी सवाल से ऐसा ही लगा कि बेड है और उसके बाद ख़त्म है, कुछ भी नहीं है, ना इधर कुछ है ना, तो थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन क्या ऐसी जो जगह ये हैं जिसमें आमतौर पर आदमी चलता फिरता जूते रखने होते हैं, ये यहाँ कुछ साफ करके कपड़ा बिछा के नमाज
बिल्कुल पढ़ा जा सकता है? हदीस मुबारक के अंदर है कि जुइलत लियल अर्दु मस्जिदन व तुहूरा, कि मेरे लिए यानी मेरी उम्मत के लिए भी जमीन को ये नमाज पढ़ने की जगह और पाकी का जरिया बना दिया गया है, तो लिहाजा वो पढ़ सकती है, साफ सुथरा कर ले उस जगह पे मुसल्ला बिछा के पढ़ सकती है। बिलफर्ज अगर कोई जगह नहीं है तो गद्दे पे नमाज पढ़ने की फिर सूरत ये होती है कि अगर गद्दा ऐसा है कि उस पर सज्दा किया और उसको दबाया, मजीद वो दबता नहीं है, इतना सख्त है, जैसे बाज़ गद्दे ऐसे आते हैं कि जो दबाने से दबते नहीं हैं, यानी सख्त जैसे लकड़ी होती है उसको दबाएं तो वो एक दबेगी नहीं, तो गद्दे भी बाज़ इतने सख्त होते हैं कि वो दबाने से मजीद दबते नहीं हैं, तो ऐसी जगह इस पर तो सज्दा हो जाएगा। लेकिन अगर गद्दा है, आमतौर पर जो गद्दे होते हैं वो नरम होते हैं, दबाएं तो दबाते चले जाते हैं, तो ऐसे के ऊपर नमाज नहीं होगी। हाँ अगर उसके ऊपर कोई लकड़ी का तख्ता वगैरह रख लिया कि जिसकी वजह से सजदे में जो पेशानी वो अच्छी तरीके से जम जाती है तो सजदा हो जाएगा, नमाज हो जाएगी। लेकिन जाहिर है कि ये थोड़ा सा बईद है कि इस तरह की कोई सूरत हो, यानी मुश्किल है कि इस तरह की कोई सूरत हो, बंदा जगह निकालना चाहेगा तो उसके लिए जगह निकल आएगी।
ठीक है जी, मजीद सवाल।
मेरा मुफ्ती साहब के बारगाह में ये सवाल है कि तरावियों में अगर सूरतें आती हो तो फिर भी सूरत इखलास पढ़ सकते हैं सारी तरावियों में? बराए मेहरबानी जवाब इरशाद फरमा दीजिए।
چلیں انکو بتا دیں پہلے کہ صورتیں.
دیکھیں امام جو ہوگا مسجد کے اندر جو محلہ ہے بستی ہے اس میں, تو بستی کے اندر ایک مرتبہ تو پورا قرآن یہ پڑھنا سنت موقعہ علی الکفایہ ہے, یعنی وہ پڑھ لیا جائے گا تو سنت تو ادا ہو گئی. اب کوئی اسلامی بہنیں ہیں گھر میں پڑھ رہی ہیں, عام لوگ گھر کے اندر پڑھ رہے ہیں, تو اس صورت میں دیکھیں سورہ اخلاص پڑھیں گے ہر رکعت کے اندر تو بلا کراہت نماز تو ہو جائے گی,
نماز ہو جائے گی
کہ فرض کے علاوہ جو دیگر نمازیں ہیں اس میں ایک صورت کی تکرار میں اصلاً کوئی حرج نہیں ہے. فرض کے اندر مکروہ تنزیہ ہے وہ بھی اس صورت میں جبکہ کوئی اور صورت آتی ہو. تو بہرحال اگر تراوی کے اندر ایک ہی صورت کی تکرار کی ہر رکعت کے اندر سورہ اخلاص پڑھتا رہا یا پڑھتی رہی تو اس صورت میں تراوی تو ہو جائے گی. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں جب بھی نماز پڑھیں تو اس میں کوشش یہ کیا کریں کہ صورتیں تبدیل کر کے پڑھا کریں, کبھی کوئی صورت پڑھی کبھی کوئی صورت پڑھی. اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ بندہ یہ متوجہ رہتا ہے, یعنی اس کی تلاوت کی طرف دھیان رہتا ہے, ورنہ اگر ایک صورت اس کی زبان پہ جاری ہوگی تو پھر اس کی توجہ نہیں رہے گی. ہاں اگر کوئی سورہ اخلاص سے محبت کرتا ہے, اسے لطف سورہ اخلاص پڑھنے کے اندر آتا ہے, تو پھر ٹھیک ہے وہ سورہ اخلاص پڑھتا رہے, انشاءاللہ اس کا فائدہ ملے گا.
وہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بھی ہے کہ جنہوں محبت کا اظہار کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اسے اس کی اخلاص کی محبت اسے جنت میں
داخل کر.
سبحان اللہ ماشاءاللہ. جی مزید سوال.
سر میرا سوال یہ ہے کہ میں سرکاری ملازم ہوں اسلام آباد میں, 22 سال ہو گیا کوارٹ کا رہنے والا ہوں. جب میں گاؤں جاتا ہوں چھٹی پر مجھے نماز کتنا پڑھنا چاہیے, فول نماز پڑھنا چاہیے یا 2 رکعت پڑھنا چاہیے؟
ٹھیک ہے, یہ سرکاری ملازم ہے اور ڈیوٹی پہ جب واپسی گھر جاتے ہیں تو پھر ان کو کتنی نمازیں پڑھنی ہے. چلے مزید اس کو ہم وضاحت کر لیتے ہیں. اپنے گھر سے ڈیوٹی پہ آتے ہیں, کچھ دن یہاں رہنا ہوتا ہے, بعض لوگ ایک ایک ہفتہ رہتے ہیں, بعض لوگوں کی روٹین کچھ مہینہ مہینہ اور زیادہ ہوتی ہے, بیچ کا فاصلہ اتنا ہے کہ وہ 92 کلومیٹر بن جاتا ہے, کیا کریں؟
دیکھیں جہاں یہ پیدا ہوئے جو ان کا وطن اصلی ہے وہاں سے جب یہ ڈیوٹی کے لیے آئے ہیں اسلام آباد پہنچے ہیں اور وہ 92 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے, تو اسلام آباد میں کم از کم یہ 15 دن کے لیے رہیں گے, تو اس صورت میں یہ وہاں پر پوری نماز پڑھیں گے, یعنی اسلام آباد میں جہاں ان کی ڈیوٹی کی جگہ ہے. اور اگر اس سے کم دنوں کے لیے آئے ہیں, ہفتے کے لیے آئے ہیں, 10 دن کے لیے آئے ہیں یا 14 دن ہی کے لیے آئے ہیں, تو اس صورت میں انہوں نے قصر نماز پڑھنی ہے. یعنی جب وہ اپنی نماز پڑھیں گے تو ظہر عصر اور عشاء کے جو فرض ہیں وہ 2-2 رکعتیں پڑھیں گے, اور اپنے آبائی علاقے کے اندر جائیں گے کہ جہاں ان کا وطن اصلی ہے, جہاں ان کی پیدائش ہوئی یا جہاں یہ رہتے ہیں والدین وغیرہ اپنی بیوی بچوں کے ساتھ, تو اس جگہ پہنچ کر انہوں نے پوری نماز ہی ادا کرنی ہے.
ٹھیک ہے, ایک سوال میسج کے ذریعے یہ موصول ہوا ہے, یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو سفر میں قصر کا معاملہ ہے تو یہ سفر شروع ہوتے ہی یا سٹی سے باہر جا کر شہر سے باہر نکل کر قصر کرنی ہوتی ہے, کب کرنی ہوتی ہے؟
مسافر کو قصر کرنے کا حکم ہے, اور مسافر اسی وقت مسافر بنتا ہے جبکہ وہ اپنے شہر کی حدود سے باہر ہو جائے.
شہر کی حدود سے باہر ہو جائے.
سفر کا تحقق جو ہوتا ہے, یعنی سفر جس کو کہتے ہیں, وہ اسی وقت ہوگا جبکہ وہ شہر کی حدود سے باہر نکل جائے, شہر کی آبادی ختم ہو گئی اور اس کے مضافات وغیرہ سے وہ نکل گیا, تو اب یہ جو ہے وہ مسافر ہوا. اب اگر وہ 92 کلومیٹر یا اس سے دور جا رہا ہے تو اس صورت میں اس نے راستے کے اندر بھی قصر نماز پڑھنی ہے, ظہر عصر اور عشاء کی, اور وہاں پہنچتا ہے جہاں پہ پہنچنا ہے اس نے, اس جگہ پر اگر وہ 15 دن سے کم کے لیے جا رہا ہے تو وہاں پر بھی قصر پڑھنی ہے, اور 15 دن سے زیادہ کے لیے جا رہا ہے تو پھر وہاں پہنچ کے اس نے پوری نماز پڑھنی ہے.
ٹھیک ہے, ایک اور سوال ہے میسج کا, یہ بھی شامل کرتے ہیں کہ کیا جو عام جینز کی پینٹ ہوتی ہے یا پاجامہ ہوتا ہے اسے پہن کے نماز پڑھی جا سکتی ہے؟ کیا کہتے ہیں؟
نماز تو ہو جائے گی جبکہ ستر ہوتا ہو, یعنی کوئی بھی مرد ہے تو اس کا ستر جو ہے وہ گھٹنوں سے لے کر ناف تک کا ستر ہے, اور جو اوپر والا حصہ ہے 2 کپڑوں کے اندر نماز پڑھنا وہ بھی واجب ہے, ضروری ہے, یعنی ایسا نہ ہو کہ بندہ 2 کپڑے ہونے کی صورت میں 1 کپڑے کے اندر نماز پڑھے, ایسا نہیں ہو سکتا. تو اب جو جینس کی پینٹ ہے اس کو پہن کے نماز تو ہو جائے گی, لیکن یہ جو کپڑے اس طرح کے پہنتے ہیں تو یہ بعض اوقات بڑی بے حیائی کا مظاہرہ کر رہے ہوتے ہیں, اور بالخصوص جب رکوع میں جائیں گے سجدے میں جائیں گے تو جسم کے ان اعضاء کی نمائش ہوتی ہے کہ جن کو چھپانا چاہیے, تو اس لیے کوشش یہی ہونی چاہیے کہ عام روٹین میں بھی آپ ایسا لباس پہنیں کہ جو اسلامی تہذیب کی عکاسی کرے, ورنہ کم از کم اتنا تو ہو جو ہمارا مشرقی طریقہ کار ہے اس کے مطابق آپ کا لباس ہو اور آپ کے جسم کی نمائش اس کے اندر نہ ہوتی ہو. اور اب تو بہرحال تباہی تباہی ہے, یعنی پینٹیں پہن کر آ جاتے ہیں اور پینٹ بھی اب شارٹس کی صورت میں آ گئیں اور شرٹیں بھی جو ہوتی ہیں وہ پوری نہیں ہوتی. تو بعض اوقات تو اتنی بے حیائی کا منظر ہوتا ہے, وضو کر رہے ہوتے ہیں اور پینٹیں نیچے ہوئی ہوئی ہوتی ہیں, کپڑے اوپر ہوئے ہوئے ہوتے ہیں. تو یہ بہت برے مناظر ہوتے ہیں اور ناجائز و حرام ہوتے ہیں. تو اس میں احتیاط برتنی چاہیے, مسجد میں اور زیادہ احتیاط ہو اور عام حالات کے اندر بھی احتیاط ضروری ہے کہ یہ جائز نہیں ہے اس طرح کرنا.
اور اس میں کئی اور نمازیوں کو بھی کتنی تکلیف ہوتی ہے, بطور خاص پچھلی صفوں میں جو کھڑے ہوئے ہیں نماز پڑھ رہے ہیں. تو نماز بہرحال ایک اچھے لباس میں وہ پڑھیں اور اس کے لیے بھی اہتمام کرنا چاہیے کہ ہم نماز پڑھنے جا رہے ہیں. نماز بھی ایک بہت بڑا عظمت والا کام ہے, ایک ذیشان کام ہے جس کام کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں, تو اس کے لیے لباس کا بھی اہتمام کرنا چاہیے. ہمارے امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ نے بڑی بیش قیمت یعنی کثیر درہموں والا آپ لباس اپنے پاس رکھتے اور رات کے وقت اسے زیب تن کرتے اور تنہائی کی نفلی عبادات کے اندر بھی اسے پہنتے. اور پھر خود ارشاد فرماتے کہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ یہ زیادہ حق رکھتی ہے کہ ہم اچھے لباس میں اللہ کی بارگاہ میں ہم حاضر ہوں اور ہم عبادت کریں. تو یہ ہر ایک کو خیال کرنا چاہیے, مردوں کو بھی خواتین کو بھی, اپنے گھر میں بھی جب وہ نماز پڑھ رہی ہیں تو اس کے لیے بھی ان کو لباس کے حوالے سے یہ اہتمام کرنے چاہیے. جتنا اہتمام کریں گے اتنا انشاءاللہ ثواب بھی وہ بڑھتا رہے گا, اس میں بھی اضافہ ہوگا. جی مزید سوال.
دار الافتاء اہل سنت میں مفتی صاحب سے سوال عرض ہے کہ عشاء کی نماز میں امام صاحب دوسری رکعت میں قرأت خاموشی سے کر رہے تھے, پھر اچانک یاد آیا تو وہ زور سے پڑھنے لگے, تو کیا اس طرح سجدہ سہو واجب ہوگا یا نماز دہرانی پڑے گی؟ جواب عنایت فرما دے.
ٹھیک ہے, آپ نے آگے تھوڑا سا اور بھی سوال بڑھا لیتے نا, امام صاحب نے سجدہ صاحب کیا نہیں کیا یا کیا ہوا اس نماز میں. چلیں سوال اس کو لیتے ہیں, مزید کون
صاحب سے یہ سوال ہے کہ وہ بھائی فوت ہو گئے ہیں, ان کا جو ہے نا عزت میں بیٹھی ہیں گھر والی, وہ حمل سے ہیں, تو یہ بتائیں کہ وہ عزت کب ان کی ختم ہوگی, باہر جانا پڑے تو کیا ان کا طریقہ کار ہوگا؟
ٹھیک ہے, اللہ کریم آپ کے بھائی کی بخشش مغفرت فرمائے. آپ کا بھی سوال شامل کرتے ہیں. ان کا سوال پہلے ان کو جواب دے دیں کہ یہ عدت میں جو ہیں خاتون اور ہیں بھی امید سے ہیں, تو ان کی عدت کیا ہوگی؟
عدت جب عورت پریگننٹ ہو تو بچے کی پیدائش تک یہ اس کی عدت ہوتی ہے, چاہے وہ ایک دن کے اندر اس کی پیدائش ہو جائے چاہے اس کی 9 ماہ کے بعد جا کے پیدائش ہو, بہر صورت عدت جو ہوگی وہ بچے کی پیدائش تک ہوگی. دوسرا یہ کہ ان کا باہر جانا, جیسے بعض اوقات علاج کے لیے مجبورت باہر جانا پڑتا ہے, تو اگر تو کوئی لیڈی ڈاکٹر گھر پہ آ کے دیکھ سکتی ہے, یعنی اتنی گنجائش آپ کے پاس موجود ہے کہ وہ آ جائے گی اور آپ اس کو افورڈ کر سکتے ہیں کہ وہ گھر پہ آ کے دیکھ لے, تو پھر اس صورت میں وہ گھر پر آ کر ہی اس کا علاج کرے. اور اگر یہ ممکن نہیں ہے جانا پڑے گا تو کوشش کر کے دن ہی دن میں پردہ کر کے جائیں اور رات ہونے سے پہلے پہلے گھر واپس آ جائیں. اور اگر ڈاکٹر ایسا اویلیبل نہیں ہے کہ جو دن میں دیکھ سکے, تو پھر رات میں بھی علاج کے لیے مجبوراً جا سکتے ہیں.
ٹھیک ہے, دوسرے وہ نمازی بھائی کا ہمارا جو جنہوں نے امام نے جہر کرنا تھا لیکن سری طور پہ پڑھا,
اگر کسی نے ایک آیت جو جس کے ذریعے سے نماز فرض ادا ہو جاتی ہے, جیسے مثال کے طور پر یہاں الحمدللہ رب العالمین تھا, انہوں نے خاموشی سے پڑھ دیا حالانکہ اس مقام پہ بلند آواز سے پڑھنا واجب تھا, یا مثال کے طور پر عصر یا ظہر کی نماز تھی اور اس میں آہستہ پڑھنا تھا, انہوں نے بلند آواز سے الحمدللہ رب العالمین پڑھ دیا, تو اس صورت میں ان کے اوپر سجدہ صاحب لازم ہو چکا. اگر تو امام صاحب نے سجدہ صاحب کر لیا تھا تو نماز ہو گئی, اور اگر سجدہ صاحب نہیں کیا تھا تو نماز دوبارہ پڑھنا پڑے گی,
پھر اس نماز کو دوبارہ پڑھنے کا. کتنی, ایک آیت یا اس طرح کی کچھ؟
ایک آیت, یعنی ویسے تو یہ ہے کہ ایک آیت وہ کہ جس میں 2 کلمے اور 6 حروف ہوں, تو اس صورت میں یہ حکم ہوگا.
ٹھیک ہے, یہاں پہ تھوڑا سا یہ بھی ہوتا ہے کہ بعض اوقات وہ اعادہ بھی کر لیتے ہیں, یعنی آہستہ پڑھی آیت الحمدللہ رب العالمین, یہ آہستہ پڑھی اور اب اس کو جاہر سے دوبارہ اس کا جو ہے وہ اعادہ بھی اس کا وہ ساتھ ساتھ وہ کر لیا, تو وہ ایک ہے امام اہل سنت نے جو اس کے بارے میں یہ بات فتاوی اپنے دار الافتاء کہ جب ایک آیت یا 2 آیتیں اس طرح پڑھ کر سری طور پر پڑھ لی پھر اس کے بعد اس کا اعادہ کر لیا, یعنی اس کو جہر سے پڑھ لیا, تو وہ سجدہ صاحب بھی ساکت ہو جائے گا.
یعنی اکثر سورہ فاتحہ جو ہے اس کا حکم یہ ہے کہ اگر اس کی تکرار ہو جاتی ہے تو پھر اس صورت میں سجدہ صاحب لازم ہوتا ہے, اور اگر اکثر نہیں ہوئی تو پھر اس صورت میں یہ سجدہ صاحب لازم نہیں ہوگا اس کے اوپر.
ٹھیک ہے جی, مزید سوال.
نظر حسین بول رہا ہوں بہاولپور سے, میں یہ پوچھ رہا ہوں روزہ نہیں رکھتے تو اس کے لیے کسی بندے کو پیسے دے کے روزہ رکھوا سکتے ہیں؟
یہ رمضان شریف میں جی ہوتا ہے اکثر, اور کسی اور کو شاید فدیہ پوچھنا چاہیں گے, لیکن جو جس کو رکھوائیں گے تو اس کے فرض کہاں گئے روزے, وہ بھی تو فرض روزے اپنے رکھے گا. بہرحال بات کرتے ہیں, کیا کہیں گے؟
نہیں ہوتا ہے اصل میں, جیسے مجھے میرے ایک نمازی نے مسئلہ پوچھا, وہ ماشاءاللہ عادی ہیں رجب شابان کے روزے رکھنے کے, تو وہ کہنے لگے کہ اب میں اس سال نہیں رکھ سکا, طبیعت خراب تھی ان کی,
اچھا
مرض تھا ان کو, بیماری تھی, تو کہنے لگے مجھے اس کا فدیہ دینا پڑے گا
رجب شابان کے روزے,
شابان کے. تو میں نے ان کو کہا کہ ان روزوں کا فدیہ نہیں ہے, اللہ آپ کو ہمت دے کہ رمضان کے اندر ایسی قوت آ جائے کہ آپ رمضان کے روزے رکھ سکیں. اگر رمضان کی کیفیت ایسی ہو کہ بہت بوڑھا شخص ہے جس کے ٹھیک ہونے کی امید نہیں ہے, کہ اب اس کی بیماری بڑھتی ہی چلی جائے گی, تو اس کو اجازت ہے کہ وہ ایک روزے کے بدلے ایک فدیہ دے دے, یعنی صدقہ فطر کی رقم وہ دے دے. اسی طرح 30 روزے جو ہیں اس کے بدلے وہ 30 روزوں کا صدقہ فطر ادا کر سکتا ہے, شروع میں بھی اجازت ہے اس بات کی, دے دیے تو اس نے, تو یوں اس کا فدیہ ادا ہو جائے گا. لیکن اگر اس کو قوت آ گئی کہ وہ اس روزے کو دوبارہ رکھ سکتا ہے, تو پھر اس کا یہ فدیہ نفلی ہو جائے گا, اس کو یہ روزے دوبارہ رکھنا ہوں گے. اور اگر ایک شخص ہے کہ بیمار تو ہے لیکن اس کو پتا ہے کہ کچھ عرصے کے بعد ٹھیک ہو جاؤں گا, یہ اتنی بڑی عمر نہیں ہے, ٹھیک ہونے کی امید ہے, تو بھی اس کو فدیہ دینے کی اجازت نہیں ہے, روزہ ابھی نہیں رکھ سکتا, تو بعد میں اس کی قضاء اس کو کرنا ہوگی.
ٹھیک ہے, بلکہ بیماروں کے لیے تو میرا خیال ہے یہ آپ یہ دارالتا سے براہ راست اس کی گفتگو کر کے اپنے مرض کے بارے میں بتا کر بھی, ہمارا تجربہ یہی ہے کہ اکثر بیمار ایسے ہیں کہ جو فدیہ ادا کر دیتے ہیں بعض اوقات, لیکن وہ فدیے کے ہوتے نہیں کہ ان کا فدیہ ادا کیا جائے ان کے روزوں کا, بلکہ جو عام شریعت کا حکم ہے کہ وہ انتظار کریں اور اس کو قضا کریں. لیکن اسان صاحب جو یہ انہوں نے کہا ہے کہ ہم کسی اور کو رکھوا دیں گے روزے, اب یہ فرض روزے کس کو رکھوائیں گے, کیسے کریں گے؟
فرض ہو یا نفل ہو, کوئی بھی کسی دوسرے کی طرف سے نہ نفل نماز پڑھ سکتا ہے نہ روزہ رکھ سکتا ہے. لا یصلی احد عن احد ولا یصوم احد عن احد, یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی کسی کی جگہ پر جو ہے وہ فرض ادا کر رہا ہے یا نفل نماز میں تمہاری طرف سے نفل پڑھ دوں گا تو یہ نہیں ہوگا, یا میں تمہاری طرف سے روزہ رکھ دوں گا تو یہ نہیں ہوگا. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ اس نے روزہ رکھا ہوا ہے, نفل پڑے ہیں, اس کا ثواب اسے بھیج سکتا ہے, زکات دوسرے کی طرف سے ادا ہو سکتی ہے, اور حج کی صورت ہوتی ہے کہ حج با شرائط کے ساتھ جو ہے وہ حج بدل ہو سکتا ہے, نماز اور روزہ کسی دوسرے کی طرف سے ادا نہیں ہو سکتا.
نماز روزہ اس کا اسال ثواب ہو سکتا ہے, وہ ایک الگ صورت ہے اور وہ انہوں نے بیان بھی فرما دی ہے اسال ثواب کی صورت. لیکن یہ کہ جس کو بھی آپ روزہ رکھوائیں گے, اس طرح کے لوگ بعض ہوتے ہیں, تو یہ فدیے کے احکام وہ جدا ہیں, لیکن یہ نہیں کہ اس کو روزہ آپ رکھوا رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ اس سے ہمارا فدیہ بھی ادا ہو جائے گا, تو اس کے اندر بہرحال مسائل وہ رہیں گے, ان کے لیے رہنمائی باقاعدہ وہ لے لینی چاہیے. جی مزید سوال.
ضیاءالدین عرض کر رہا ہوں, میاں والی سے پتا کرنا ہے یہ روزے میں تما والا جو مریض ہے انہیلر استعمال کر سکتی
ہیں؟ انہیلر روزے کے اندر استعمال کرنا دما کے جو مریض ہوتے ہیں ان کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے وقت گزارنا اس کے استعمال کے بغیر, تو کیا روزے میں کیا فرق پڑے گا؟
دیکھیں انہیلر جو ہوتا ہے, یعنی ایک تو انہیلر ہمارے یہاں اس کو بھی بولتے ہیں کہ بام کو یہاں رکھا اور سونگ لیا,
ٹھیک ہے,
یہ بھی بعض اوقات انہیلر کہلاتا ہے, جس سے ناک بند ہوتی ہے تو وہ کھل جاتی ہے, یہ سانس کے مریضوں کو بعض اوقات اس میں سہولت ہوتی ہے. دوسرا انہیلر جو معروف ہے وہ ہوتا ہے کہ آپ نے رکھنا ہے اور اس کو پمپ کرنا ہے, تو اس میں عام طور پہ جو دوائی ہوتی ہے اس کی بوندیں جو ہوتی ہیں وہ اندر جاتی ہیں جو اس کو سانس لینے کے اندر فائدہ دیتی ہیں, تو چونکہ یہاں پر جسم کے اندر ایک چیز داخل ہو رہی ہے, منہ کے ذریعے ایک چیز داخل ہو رہی ہے, تو اس صورت میں اگر اس نے انہیلر استعمال کیا تو روزہ تو اس کا ٹوٹ جائے گا. البتہ یہ کہ اگر اس نے بامر مجبوری یہ کام کیا ہے تو وہ گناہگار نہیں ہے اور اس کو فقط اس روزے کی قضا کرنا ہوگی. تو اس میں مختلف صورتیں ہوتی ہیں, بعض افراد کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ ہر وقت ان کا یہ معاملہ رہتا ہے, بعض کو موسم کے اعتبار سے ہوتا ہے کہ کسی کو سردی میں کسی کو گرمی کے اندر یہ ہو رہا ہوتا ہے, تو اگر رمضان ایسے موسم کے اندر آیا کہ جس میں وہ روزہ نہیں رکھ پا رہا تو اپنے طور پر اس نے کوشش کر لی, تو اب اس کے بعد اس نے روزہ ٹوٹ گیا اس کا, تو ایسے موسم کے اندر روزے کی قضا کر لے کہ جس میں اس کو روزہ رکھنا آسان ہوتا ہے,
ٹھیک,
تو میرا روزہ ٹوٹ جائے گا اور اس کی قضا اس کو کرنا ہوگی,
اس کی قضا اس کو جو ہے وہ, اور اگر اس کے بغیر گزارا ہی نہیں ہے تو اس کو چھوڑنے کی اجازت ملے گی؟
جی بالکل چھوڑنے کی اجازت,
وہ اس کی جگہ پر جو ہے وہ قضا روزے بعد میں رکھے گا. جی مزید سوال.
مفتی صاحب آپ کی بارگاہ میں سوال عرض ہے کہ اگر کان کے پردے میں سوراخ ہو تو روزے کی حالت میں غسل کر سکتے ہیں کہ نہیں، جبکہ معلوم نہیں ہوتا ہے کہ پانی حالت میں اترا ہے یا نہیں؟
ٹھیک ہے جی، مزید سوال.
میری آپی گھر میں کپڑوں کا کاروبار کرنا چاہتی ہے، کوئی شرعی رہنمائی فرما دے.
بہت ڈیٹیل تفصیلی سوال ہے، اور آخری مصاحب کچھ منٹ چل رہے ہیں. روزے میں غسل کرنے کے حوالے سے ایک جو مسئلہ انہوں نے پوچھا ہے،
کان کے پردے کے اندر سوراخ ہو چکا ہے، پھٹ گیا ہے کان کا پردہ، تو بھی صورت میں غسل کرنا تو ممنوع نہیں ہے، غسل کر سکتے ہیں. جان بوجھ کے اگر پانی اس کے اندر ڈالیں گے تو ظاہر ہے کہ کان کا پردہ جب پھٹ گیا ہے تو اس صورت میں یہ سیدھا حلق کے اندر جائے گا. یعنی ویسے جو جدید تحقیق ہے اس کے مطابق کان اور حلق کے درمیان جو ہے وہ کوئی راستہ نہیں ہے، منفذ نہیں ہے. لیکن اگر کان کا پردہ پھٹ جاتا ہے تو پھر اس صورت میں ایک راستہ بن جائے گا، اور اب اگر پانی وغیرہ اس کے اندر ڈالیں گے تو اس صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا. لیکن غسل کرنا ممنوع نہیں ہے، احتیاط کے ساتھ آپ غسل کر سکتے ہیں،
پھر بھی اس کو کرنے کا حکم دیا جائے گا. گھر میں بزنس کرنا چاہ رہے ہیں، گھر میں کچھ کپڑے بیچنے ہیں،
کس طرح سے کرنا ہے یہ تو یہ بتائیں گے. جائز کپڑے ہیں، اور اس کے لیے آپ فقط یہ کہ گھر میں کپڑے رکھے ہوئے ہیں آپ نے، اور جیسے بعض اوقات جو ہے وہ واٹس ایپ وغیرہ کے ذریعے اس کی تصویریں یہ وائرل کر دی جاتی ہیں، تو اگر کوئی اس کے اندر غلط تصویر وغیرہ نہیں ہے، لوگوں نے پسند کی اور پسند کرنے کے بعد آپ کو اس کا آرڈر دے دیا اور اس کو آپ نے قیمت وغیرہ سب بتا دی تھی اور بیچ دیا جا کے آپ نے اس کو ڈیلیور کر دیا، تو شرائط اگر پائی گئی تو جائز تو ہو جائے گا.
مسائل ہیں،
بڑی تفصیل ہے اس کے لیے، تو بہتر یہی ہے کہ دارالافتاء علیہ سنت میں یا تو فون پہ رابطہ کر لیں، یا اگر قریب دارالافتاء علیہ سنت ہے تو وہاں جا کر رابطہ کر لیجیے.
ماشاءاللہ. مدنی چین کے ناظرین، آپ نے پروگرام ملاحظہ کیا ہے، آپ سے اجازت بھی چاہتے ہیں، اپنا فیڈ بیک بھی ضرور دیجیے گا.
جانے مسائل تو علماء سے پوچھیں، یہ حکم مبین ہے، ہم کو رب سے ملا ہے، چلو پوچھ کیسے جیے زندگی کو، چلو پوچھ لے کو کس میں رب کی رضا ہے.